تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے میلاد النبی کے سلسلے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کے موقع پر جو بیانات ہیں وہ ایک جگہ بھی کر دیے گئے ہیں. وہ تقریباً 9 بیانات ہیں حضرت تھانوی کے اوپر. الظہور، السرور، النور، نور النور، المورد الفرسخی، راس الربعی ربیع عین، المریع فی الربیع، الرفع والوضع، نقد اللبیب. الظہور کے نام سے یہ وعد حضرت کا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ کے راز کے متعلق یہ وعد 3 ربیع الاول 1332 کو جامع مسجد تھانہ بھون میں بیٹھ کر ارشاد فرمایا، جو 2.5 گھنٹے میں ختم ہوا. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون، صدق الله العظيم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حیات کی قسم. آیت کا ترجمہ ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حیات کی قسم، وہ یعنی قوم لوط اپنی مستی اور نشے میں بھٹک رہے تھے. قوم لوط کا واقعہ بیان کرنے کے دوران اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی قسم کھائی. تو آپ کی جان کی قسم کھائی گئی ہے تو آپ کی جان میں کوئی خاص بات ہے، اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیان کا عنوان اس کو اختیار فرمایا. یہ ایک آیت ہے سورہ حجر کی، اس سے مجھے اپنا بیان مستمد کرنے کی حاجت نہیں، بلکہ اس مقصود کی اس آیت میں تصریح ہے، یعنی مجھے استنباط کرنے کی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس میں صراحت ہے، صرف اس کی تفسیر کرنا مقصود ہے. اس مقصود کی اجمالی تعین اثناء خطبہ جمعہ میں نماز سے قبل کر دی ہے. نماز سے پہلے بھی بیان ہوا تھا اسی سے متعلق، وہ صفحہ نہیں شاید کریں گے، میں نے اس میں کر دی تھی. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نماز سے پہلے بھی بیان کر دیتے تھے، پھر بیان ختم نہیں ہوا تو باقی بیان نماز کے بعد ہوں گا بولتے تھے، تو نماز کے بعد بیان کرتے تھے. بھی مخلص لوگ تھے، سادے لوگ تھے، بیان کے بعد بھی ایسے نماز کے بعد بھی ایسے ہی بیٹھ جاتے تھے جیسے نماز سے پہلے بیٹھتے تھے. کہ مختار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں بھی یہ تھا کہ بھئی بیان نماز کے بعد ہوگا، بیٹھے رہے، جمعہ کے بعد بیان ہوتا. اور مجلس جو ہے عام طور پر جمعہ کے بعد ہی کا رواج زیادہ ہے. ہم لوگ جلال آباد میں جب پڑھتے تھے تو حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی جو مجلس ہوتی تھی وہ بعد نماز جمعہ ہی ہوتی تھی، جمعہ کی ہفتے والی جو مجلس ہوتی تھی اور بعد جمعہ ہوتی تھی. راتوں میں مجلس کرنے کا رواج نہیں تھا پہلے، چونکہ راتوں میں مجلس کرنے کا موقع محل نہیں ہے، رات مجلس کرنے کے لیے نہیں ہے، بیانات کرنے کے لیے، جلسے کرنے کے لیے، پروگرام کرنے کے لیے رات نہیں ہے، دن میں ہی ہونا چاہیے کہنا سننا، رات عمل کرنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے. سیٹ اپ خراب ہے، یہ جو ہم لوگوں نے بیانات اور جلسے وغیرہ راتوں میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں نا، یہ غلط ہے. بیان اور مجلس وغیرہ یہ دن میں ہی ہونا چاہیے اصولاً. یہ قابل توجہ چیز ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور ایسا کیوں کرتے تھے ہمارے بڑے. سوچنے کی چیز ہے، غور کرنے کی چیز ہے کہ ہمارے بڑے اس کا کیوں اہتمام کرتے تھے کہ رات میں کوئی پروگرام نہیں، چاہے سیرت کا جلسہ ہو چاہے کچھ بھی ہو، رات میں نہیں ہوتا تھا. بلکہ حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو تو ہم نے دیکھا کہ عشاء کی نماز کے بعد وہ گھر میں ساتھ میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے کسی کو، دروازے میں سے ہی پلٹ کے سلام کر دیتے تھے. بڑا گیٹ ہے ان کے گھر کا, کافی بڑا, اپنی شریعہ بورڈ کی بلڈنگ سے بھی اونچا ہے ان کا دروازہ, پورا نیچے سے لے کے اوپر تک سے اونچا ہے ان کے گھر کا جو دروازہ ہے, پہلا جو دروازہ ہے. تو اس میں سے جب داخل ہوتے تھے وہ, تو وہیں پلٹ کے اچھا بھائی السلام علیکم بولتے تھے, اس کا مطلب آگے آنے کی اجازت نہیں ہے. پھر وہ اور ان کا خادم بس دونوں ہی جاتے تھے اندر, عشاء کے بعد تو بات ہی نہیں کرتے تھے کسی, اور مغرب کے بعد کھانا کھا کے ٹہلتے تھے. تو مغرب کے بعد کوئی نشست نہیں مجلس میں, مجلس دن میں وہ بیٹھے دن میں دین کی بات کرنے کے لیے, اور کیا ہے دن تو ہے ہی. اصل میں یہ تھا, سوچنے کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ان بزرگوں کے پاس میں دین کا کام, دین کی بات, دینی مشغولیت, سوال جواب, فتوے دینا لینا, تعلیم تعلم, یہ سب اصل دین کا کام تھا, جس کے لیے وہ ان کا مقصد زندگی تھا. ہم جیسے اپن دنیا دین میں جاب کر کے آتے ہیں, پھر وہ کام سے فراغت کے بعد میں ایک نئی مصروفیت دوسری بول کے اختیار کرتے, ان کی وہی مصروفیت تھی, زندگی وہی جاب ان کی تھی, صبح سے بیٹھے ہیں جاب ہی کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں, یہ تھا. اسی لیے مجلس جو ہوتی تھی حضرت جلال آبادی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس, وہ مریدوں کی, وہ 9 بجے دن میں ہوتی تھی, دن میں 9 بجے. اور برس ہاں برس, یہ بھی نہیں کہ ایک آدھ دن ہوتی تھی, ایسا نہیں, روزانہ ہوتی تھی اور دن میں 9 بجے ہوتی تھی بس, 9 بجے 9:30 بجے تک ساتھی جمع ہو جاتے تھے, جو خطخا میں لوگ ہوتے تھے, گاؤں کے لوگ بھی آ جاتے تھے اس میں, جو حضرت کے مریدین تھے, 9:30 بجے سے لے کے ظہر تک ہوتی تھی. اثر کے بعد بھی مجلس ہوتی تھی کبھی کبھی, کوئی کتاب جو ہے وہ پڑھتے تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی یا کسی بزرگ کی اثر کے بعد, کیونکہ جمعہ کے بعد جو مجلس ہوتی تھی وہ ہفتہ واری ہوتی تھی. روزانہ جو ہوتی تھی وہ ایک ہوتی تھی 9 بجے اور ایک ہوتی تھی اثر کے بعد. اثر کے بعد جو مجلس ہوتی تھی اس میں حضرت کتاب نہیں پڑھتے تھے, یہ 9 بجے جو ہوتی تھی, 9 بجے جو مجلس ہوتی تھی اس میں حضرت کتاب نہیں پڑھتے تھے کوئی. اثر کے بعد جو مجلس ہوتی تھی اس میں ہمیشہ کتاب پڑھتے تھے, بیان نہیں کرتے تھے اس میں, پتا نہیں کیا ان کی مشہور کیا وہ تھا. کئی کتابیں ہم نے اس میں سنی ہوئی ہیں, جیسے عبدر المندود جو ہے, عبدر المندود ایک بہت عجیب و غریب کتاب ہے تصور کی, وہ حضرت کس حضرت سے ہم نے اثر کے بعد ہی سنی ہے پوری, روزے لے کے کرتے پڑھ کے سنائی. یہ چیزیں سنانے سے بھی کچھ مقصود ہے, وہ بھی ذہن میں, کیونکہ کان میں پڑی ہوئی ہوتی ہے نا ایک چیز, تو وہ کبھی سوچنے میں کام آتی ہے. کہہ رہے ہیں کہ اس مقصود کی اجمالی تعین اثناء خطبہ جمعہ میں نماز سے پہلے کر دی ہے, جس کا حاصل جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فضائل کے ساتھ دنیا میں حضور کی تشریف آوری کا راز بیان کرنا ہے. دنیا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا راز, اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ و دیگر حالات کے متعلق حکایات و واقعات تو بیان کیے ہی جاتے ہیں, اور ان میں حظ بھی ہے. حظ بولے تو مزہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے واقعات اور جو حکایات ہیں وہ سنائیں گے آپ کو, بیان کریں گے زندگی میں, تو اس میں مزہ بہت ہے, کیونکہ اس میں کرامتیں ہیں, اس میں خرق عادات ہیں, اللہ تعالیٰ کی خاص قدرتوں کا ظہور ہے, اور چونکہ ہر مسلمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے, تو حضور کے بارے میں ایسی باتیں اور ایسے واقعات سننے میں مزہ کیسے نہیں آئے گا, مزہ تو ہے اس میں. حظ کہتے ہیں مزے کو, حظ, حا اور وا. اور نیز اگر منکرات سے خالی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات ولادت کے, اگر منکرات سے خالی ہوں تو اطاعت بھی ہے. ولادت کا بیان میلاد النبی وغیرہ جو کرتے ہیں بریلوی لوگ, تو چونکہ وہ منکرات کے ساتھ کرتے ہیں اس لیے علماء اس پہ تنقید کرتے ہیں, لیکن اگر منکرات یعنی نامناسب چیزیں اور ناجائز چیزیں اس میں نہ ہوں تو وہ تو طاعت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا بیان تو طاعت ہے, فرما برداری اللہ تعالی, اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شریف اللہ تعالی ہی کا ذکر ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شریف اللہ تعالیٰ ہی کا ذکر ہے. اور میں اگر اس ذکر کے اندر کوئی کوتاہی نہ دیکھتا تو اس پر بھی اختصار اور قناعت کرتا، مگر دیکھا جاتا ہے کہ اس میں ایک بڑی کوتاہی ہو رہی ہے، اس لیے اس کے ساتھ دوسرا ضروری مضمون یعنی اس راز کا بھی بیان کرنا ضروری ہوا تاکہ اس جاننے سے اس کی کوتاہی کی اصلاح ہو جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کا راز بیان کرنے سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر جو لوگ منکرات وغیرہ کرتے ہیں، کوتاہیاں کرتے ہیں، اس کا علاج بھی اس میں ہو رہے ہیں. حضور کا راز بھی معلوم ہو گیا اور بیماریوں کا علاج بھی ہو گیا. تفصیل اس کی یہ ہے کہ اول یہ سمجھو کہ شریعت میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شارع علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شارع علیہ السلام نے ہر شے کی ایک حد مقرر فرمائی ہے. ہر چیز کی ایک حد ہے، لمٹ. اس سے آگے بڑھنے کو غلو فی الدین کہا جاتا ہے، جس کی نسبت ارشاد ہے لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو. مخاطب اس کے اہل کتاب ہیں. وہ جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف میں بے حد مبالغہ کرتے تھے، جو حد اللہ نے مقرر کی ہے اس میں اضافہ کر دیتے تھے، مبالغہ کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کرنا عین طاعت ہے، لیکن اگر حدود نہ ہوتے تو یہ کہا جاتا کہ جس قدر مدح کی جائے سب اطاعت ہے، لیکن وہ تو حدود سے تجاوز کر گئے اور اپنی حد سے جو چیز بڑھے گی وہ منہی عنہ ہو جائے گی، منہی عنہ اس کو روک دیا جائے گا. منہی عنہ کہتے ہیں اس سے روک دیا گیا ہے، حتیٰ کہ حق تعالیٰ کے کمالات حالانکہ غیر محدود ہیں لیکن غلو اس میں بھی جائز نہیں. ایک عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ کے کمالات تو غیر محدود ہیں نا، لیکن اس میں بھی غلو جائز نہیں. وہاں بھی غلو کے معنی یہی ہے کہ حد شرعی سے آگے بڑھے، یعنی غیر واقعی امر کو حق تعالیٰ کی طرح منسوب کرے. اتنا فرق ہے کہ اگر غیر واقعی کمال کو بشر کی طرح منسوب کریں گے تو وہ کمال گناہ ہو جاتا ہے، اور اگر اس میں ہوتا تو کمال ہی ہوتا. بخلاف حق تعالیٰ کے کہ اگر اس کے لیے کوئی امر غیر واقعی ثابت کرے تو وہ کمال ہی نہیں بلکہ نقص لازم آ جاتا ہے. مثلا کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے قادر ہیں کہ اپنے شریک پر بھی قادر ہیں، اپنے جیسا بنا لیں اس پر بھی قادر ہیں، کوئی آدمی بولا تو یہ تو غلط بات ہو گئی نا. تو یہ مدح نہیں ہے، اس لیے کہ جب شریک تجویز ہوا تو وہ شریک فی القدرت بھی ہوگا، طاقت کے اعتبار سے بھی ہوگا، اور جب شریک فی القدرت ہوا تو قدرت کے جس میں یہ مبالغہ کرتا تھا ناقص ہو گئے، کیونکہ وہ دو کے بیچ میں ہو گئے نا. پھر وہ پس جب حق تعالیٰ کے لیے بھی امر غیر واقعی کو ثابت کرنا جائز نہیں تو انبیاء کے لیے کیسے جائز ہوگا؟ پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے کتنے بڑے پیغمبر ہوئے ہیں کہ غایت قرب اور بلا واسطہ ظاہرہ کے پیدا ہونے کے سبب بہت زیادہ قرب اور بغیر واسطہ ظاہرہ ظاہری واسطہ کے پیدا ہونے کے سبب آپ کا لقب روح اللہ ہے. مدیس علیہ السلام کا لقب روح اللہ ہے، اللہ کی روح. لیکن وہ ظالم اس روح اللہ کے معنی حد سے تجاوز کر کے جزئیت کے جز ہونے کے چاہے اعتقاداً یا تقولاً قائل ہو گئے. اور تعمیم میں نے اس لیے کی ہے کہ عقلاً تو جزئیت بالمعنی الحقیقی کے قائل ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ محال عقلی ہے، گو تقولاً ہوں. یہ ایک اصطلاحی بات بول رہے ہیں اپنے علمی اعتبار سے. تقول کہتے ہیں بولنے کے اعتبار سے قالی، حقیقت کے اعتبار سے تو ہو ہی نہیں سکتا، اس واسطے کہ وہ محال عقلی ہے، اللہ کی روح ہونا بول رہے ہیں. محال عقلی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے نہ ہو سکنے پر دلیل قائم ہو، اس پر دلیل ہے. تقول بولنا، خالی بک بک کرنا جس کو بولتے ہیں، تو اس کی تو کوئی وہ نہیں ہے نا، حد نہیں ہے یعنی اس میں محال عقلی ہو یا نہ ہو اس سے بحث ہی نہیں ہوتی کرنا. باقی جو عقل سے معرہ ہیں، عقل سے خالی ہے، معرہ منے خالی، جو عقل سے خالی ہیں وہ جو چاہے کہیں، ان کا تو حساب ہے نا کتاب ہے. تو بس اہل کتاب کے اس تجاوز عن الحد، حد سے تجاوز کرنے کے بارے میں ارشاد ہے یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب تم لوگ اپنے دین میں حد سے مت بڑھو اور اللہ پر بجز حق بات کے اور کچھ مت کہو، اللہ تعالی کی طرف حق بات ہی منسوب کرو. اور لا تقولوا علی اللہ الا الحق میں ایک نقطہ عجیب اسی وقت سمجھ میں آیا ہے، وہ میرے مقصد کی پوری دلیل ہے، وہ یہ ہے کہ وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، تو اس کا مقتضا تو یہ تھا کہ یہ فرماتے لا تقولوا علی عیسیٰ، عیسیٰ کے بارے میں سوائے حق کے کچھ مت بولو. سمجھ آ رہا نہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بولتے تھے، تو اس کے بارے میں جو عربی ہوتی تو وہ یوں ہوتی کہ عیسیٰ کے بارے میں سوائے حق کے کچھ مت بولو، یہ بولتے ہیں نا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں، مگر یہ کہنے کے بجائے اللہ کے بارے میں سوائے حق کے کچھ مت بولو، یہ فرمایا اللہ تعالیٰ، یہ فرمایا قرآن پاک میں. تو علی اللہ کیوں فرمایا؟ سمجھیے کہ علی اللہ فرمانے میں اشارہ اس طرف ہے کہ جب مخلوق کی شان میں حد سے تجاوز کرو گے تو یہ ضرور خدا تعالی کی بھی تنقیص ہوگی. مخلوق کی تعریف کرنے میں جب حد سے تجاوز کرو گے تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی بھی اس میں کمی ہو جائے گی، تنقیص ہو جائے گی. یہ بہت بڑے علم کی بات ہے. یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ آپ لوگوں کو جدھر ہم لوگوں کو جدھر لے کے جا رہے نا، وہ یہ سفر ادھر کا ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی تعریف زیادہ کریں گے تو وہ اللہ تعالی کی کمی ہو جائے گی اس میں. حضور کی تو ہوگی، اللہ کی بھی تنقیص ہو جائے گی. تو جتنے بڑے اللہ ہیں اتنا بڑا ان کا رسول ہوں گا، جب اللہ ہی چھوٹے ہو جائیں گے تو رسول کہاں سے بڑا ہو جائے گا؟ یہ ہے وہ ادھر لے کے جا رہے ہیں، بات کا مطلب سمجھائیں گے بعد میں جا کے. بہت ہی گہرا علم تھانوی رحمۃ اللہ کے علوم اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ اس کی حد بیان کرنا مشکل ہے، تلانا مشکل ہے سمندر کے گہرائی سے. پر عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنا یہ تنقیص ہے اللہ تعالی کی. عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بولنا اس میں عیب ہے کس کا؟ اللہ کا. یہاں سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہم لوگ جو بدنام ہیں کہ یہ رسول اللہ کی مدح سے منع کرتے ہیں، یہاں سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہم لوگ جو بدنام ہیں، ندوبندی جو بدنام ہیں کہ رسول اللہ کی مدح سے منع کرتے ہیں، تعریف سے منع کرتے ہیں. تو جو مدح حد کے اندر ہو اس کو ہم اپنا ایمان سمجھتے ہیں. ہاں ہم خدا تعالی کی تنقیص کو منع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی تنقید جائز نہیں بولتے ہیں، ان کو تو کم نہیں کر سکتے نا آپ. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حد سے زیادہ تعریف کی جائے گی تو اللہ کی تنقید ہو جائے گی، وہ جائز نہیں. بس رسول کی اتنی مدح کرنا جس سے حق تعالیٰ کی شان میں بے ادبی ہو، یہ رسول کی تو ظاہراً مدح ہوگی لیکن واقع میں اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی اور بے ادبی ہوگی. ایسی مثال ہے کہ کوئی شخص کسی کی اتنی مدح کرے کہ اس کے باپ کی ذلت ہو جائے. اگر کوئی شخص کسی آدمی کی اتنی تعریف کرے کہ اس میں اس کے باپ کو ذلیل بھی کیا جائے ساتھ ساتھ، تو صحیح ہے. بس ایسی مدح کو وہ بیٹا بھی پسند نہ کرے گا بلکہ اس سے ناراض ہوگا. بس لا تقولوا علی اللہ الا الحق سے صاف ظاہر ہو گیا کہ مدح کے اندر یعنی تعریف کے اندر حد شرعی سے بڑھنا، شریعت کی حد سے بڑھنا، یہ خدا تعالی کی تنقیص ہے. اس سے جو اس آگے جو ارشاد ہے اس سے میرا مقصود جو نقطے کے عنوان سے بیان کیا ہے بہت صاف ظاہر ہے کہ لا تقولوا علی اللہ الا الحق بھی اس مدح عیسوی ہی کے متعلق ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف سے ہی متعلق ہے، لا تقولوا علی اللہ والا جملہ بھی بول رہے ہیں. آگے ارشاد ہے انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، یعنی مسیح عیسیٰ ابن مریم اور کچھ نہیں ہے، صرف اللہ کے رسول ہیں. بس اگر آیت کے یہ معنی نہ ہو جو میں نے بیان کیا ہے تو درمیان میں لا تقولوا علی اللہ الا الحق بالکل بے ربط معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ اول آخر میں تو عیسیٰ علیہ السلام کا بیان ہے اور درمیان میں لا تقولوا علی اللہ الا الحق کے کیا معنی. بس صاف ظاہر ہے کہ مدعا یہی ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جزئیت کے قائل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ پر بہتان ہوگا. اگر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا جز مانیں گے، بیٹا مانیں گے، بیٹا جز ہوتا ہے نا، بیٹا مانیں گے تو اللہ تعالیٰ پر بہتان ہوگا اور اس سے تنقیص جناب باری تعالیٰ کی لازم آئے گی. بس مدح بھی اسی وقت جائز ہوگی کہ وہ حد سے نہ گزرے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی سمجھ لو کہ حضور کی نعت اسی نعت مانے صفت اسی حد تک جائز ہوگی کہ حد شرعی سے متجاوز نہ ہو. عام طور پر جو نعتیں وغیرہ لوگ سنتے ہیں ان کو دیکھا کہ وہ اس بات کا دھیان ہی نہیں رکھتے کہ کس کی نعت سن رہے ہیں، اس کے مضامین کیسے ہیں، کیا ہیں. اکثر نعتوں کا حال یہ ہے کہ اس میں حد شرعی کی رعایت نہیں. اس لیے جو علماء حق ہیں، جو صحیح بزرگان دین ہیں، ان کی جو نعتیں لکھی ہوئی ہیں وہی اگر کسی نے پڑھی ہوئی ہے اچھے لہجے میں تو وہ سننا چاہیے، نہ یہ کہ ہر کوئی سن لیا. زیادہ تر بدعتیوں کی پڑھی ہوئی جو نعتیں ہوتی ہیں وہ اس کے اندر آپ کو حد سے تجاوز ملے گا، صحیح نہیں رہے گی بات. باقی اس کی حد کیا ہے، حد اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی سمجھ لیجئے کہ حضور کی نعت اسی حد تک جائز ہوگی کہ حد شرعی سے، شریعت کی حد سے، لمٹ سے متجاوز نہ ہو. باقی اس کی حد کیا ہے، اس کو مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت مختصر الفاظ میں بیان کر دیا ہے. وہ یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ تعالی کے بعد سب سے عظیم ہستی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. یعنی خواص سے ربوبیت کے علاوہ، اللہ کے علاوہ سب سے بزرگ ہستی آپ کی ہے، تو اس کا اس جملے کو بھی کیسے صاف کر رہے ہیں. دیکھیے آپ، خواص سے ربوبیت، رب ہونے کی جو خصوصیتیں ہیں ان کے علاوہ سب کمالات حضور کے لیے امکاناً تو سب ثابت ہیں، اور وقوعاً جس میں روایت وارد ہو وہ ثابت ہے. کیا مطلب ہے اس اردو کا؟ اس اردو کا مطلب ہے کہ جو رب ہونے سے متعلق باتیں ہوتی ہیں، صفات ہیں، خصوصیات ربوبیت جن کو کہتے ہیں، ان کے علاوہ کے جو کمالات ہیں امکاناً سب ہیں، ممکن یہ ہے کہ سارے ہی کمالات ہوں گے، لیکن وقوعاً ہم کس کو مانیں گے؟ ہم تو اسی کو مانیں گے نا جو ثابت ہو روایتوں میں. روایتوں میں جو ثابت ہو وہی مانیں گے، حدیث میں آیا ہو یا قرآن میں آیا ہو تو وہی، جو یا علماء کرام نے استنباط کر کے بتائے ہوں وہ کمالات آپ کے، تو ہم اس کو مان سکتے ہیں. بقیہ جو نہیں بیان کیے گئے ان کو بھی آپ مان سکتے ہیں امکان کے اعتبار سے کہ ہو سکتا ہے وہ بھی کمالات کے ہوں گے، لیکن خواص ربوبیت کے علاوہ. اور خواص ربوبیت کے علاوہ اگر کوئی ایسا امر ثابت کرو گے جو روایت سے ثابت نہ ہو تو یہ کذب اور گناہ تو ہوگا، لیکن اس سے تنقید حق تعالیٰ کے لازم نہ آئے گی. خلاصہ یہ کہ مدح نبوی کے اندر دو چیزوں کی رعایت رکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں دو چیزوں کی رعایت رکھو. ایک تو یہ کہ حضور کو خدا کے درجے میں مت پہنچاؤ. یہ دیکھنا ہوتا ہے نعت وغیرہ میں کہ اس بات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے درجے میں تو نہیں پہنچایا جا رہا کہیں. دوسرے یہ کہ وہ امر ثابت کرو کہ روایات ثابتہ اس کے مساعد ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ بات بولو کہ روایت سے ثابت ہو. روایت سے اگر ثابت نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کمالات حضور میں ہوں گے، لیکن چونکہ ثابت نہیں ہے تو ہم کیوں منہ کھولے اس میں؟ جب نہیں ہے ثابت تو ہم کو کیسے معلوم کیا ہے کیا نہیں. ان دو امروں کی رعایت کے بعد جو چاہے ثابت کرو، کوئی منع نہیں کرتا. مختصر یہ کہ اس باب میں نسبت الوہیت اور کذب سے احتراز رکھو. اللہ ہونے کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، اللہ ہونے کی نسبت حضور کی طرف نہ کی جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ کو نہ کہا جائے. بس یہ دو باتیں ہیں اس میں. لیکن چونکہ ابناء زمانہ ان دونوں باتوں سے اجتناب نہیں کرتے، موجودہ زمانے کے لوگ تو حضور کی شان کو ایسا بڑھاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ تک پہنچا دیتے ہیں، اور حکایات و واقعات وہ بیان کرتے ہیں کہ روایت صحیحہ میں ان کا پتہ بھی نہیں ہے، اور اس کی اصلاح ضروری ہے. اس لیے ہم حکایات و واقعات سے زیادہ ضروری مضمون بیان کرتے ہیں، جس کو میں نے راز ولادت سے تعبیر کیا ہے. اور یہ غلو ہم نہ دیکھتے تو ہم بھی صرف واقعات صحیحہ بیان کرتے، اس لیے کہ اعید ذکر نعمان لنا ان ذکرہ هو المسک ما کررته یتضوع. نعمان کے ذکر کا اعادہ کرو، اس لیے کہ اس کا ذکر مشک ہے، جتنا اس کو مقرر کرو گے مہکے گا. کسی نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ شعر کہا ہے تو وہ ضرب المثل بن گیا. مطلب یہ ضرب المثل کہتے ہیں کہ مشک ہے یہ، جو مشک کو جتنا گھسو گے اتنا زیادہ وہ مہکے گا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا ذکر کرو گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا. یہ مطلب جیسے اپنے پاس بولتے ہیں نا، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، وہ ہے. تو مشک کے بارے میں یہ ہے کہ جتنا اس کو رگڑو گے اتنا وہ مہکے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جتنا زیادہ کرو گے تو حضور کا تذکرہ گویا مشک ہے، جتنا رگڑو گے اتنا مہکے گا. اس لیے کہ محبوب کا ذکر بھی مایہ تسلی ہے. محبوب کا ذکر یہ مایہ تسلی کا ذریعہ ہے, تسلی ہوتی ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس لیے کرنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آدمی کے دل میں ہوتی ہے, اس سے اس کو تسلی ہوگی, اور اس کا تذکرہ کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تھوڑا سا جلا بھی آ جاتا ہے, تھوڑا تازگی بھی آ جاتی ہے. چونکہ جب ذکر ہی نہیں ہوتا, مذاکرہ ہی نہیں ہو رہا, تو اس پر پردے پڑ جاتے ہیں, غفلت چھا جاتی ہے, یہ ذہن ہی نہیں رہتا ادھر. محبوب کا ذکر بھی مایا تسلی ہے. بفہوائے حکایت دید مجنورا یکے صحرا نور در بیاباں نے غمش نبشتہ فرق ریگ کاغذ بود و انگشتہ قلم می نمودے بحر کس نامہ رقم گفت و اے مجنون شیدا چیستے ہیں می نویسی نامہ بہرے کیستے ہیں گفت مشق نام لیلا می کنم خاطر خدرا تسلیمی دہم. کسی نے مجنون کو جنگل میں تنہا دیکھا کہ غمگین بیٹھا ہوا ہے, ریت پر انگلی سے کسی کو خط لکھ رہا ہے. پوچھا اے مجنون کسے خط لکھ رہے ہو؟ کہنے لگا کہ لیلا کے نام کی مشق کر رہا ہوں اور اس سے اپنے دل کو تسلی دے رہا ہوں. بس حقیقت یہ ہے کہ محبوب کا ذکر بھی محبوب ہے, لیکن کیا کیا جائے, اسی محبوب کے امر اور حکم کی وجہ سے یہ بھی اختیار کیا جاتا ہے کہ محبوب کے احکام کا ذکر زیادہ اہتمام سے ہو, محبوب کے ذکر سے زیادہ محبوب کے احکام کا ذکر ہو. اس لیے واقعات بیان نہ کروں گا, نیز وقت بھی نہیں اور ضرورت بھی نہیں, اس لیے کہ بفضل تعالیٰ وہ واقعات جو علماء محققین نے صحیح روایات سے مدون کر دیے ہیں مشہور اور السنہ پر مذکور ہیں, اس لیے میں بجائے حضور کی تشریف آوری کے واقعات کے وہ حکمت اور راز بیان کرنا چاہتا ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے مقصود ہے, اور نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات اور حکایات کا بھی مقصود اور غایت اصلی وہی ہے. قرآن مجید کے اندر بھی غور کرنے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جتنے واقعات اور قصص حق تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں مطمئن نظر ان سے ان کی غایات ہی ہیں. جتنے واقعات اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیے ہیں مقصود اس سے واقعہ نہیں ہے, بلکہ واقعے کی جو غرض ہے, واقعے میں جو بات پائی جاتی ہے وہ مقصود ہوا کرتی ہے. کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور, یہ کتاب ہے, ہم نے اس کو آپ کی طرف نازل اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نور کی طرف نکالیں. اور ارشاد ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی, یعنی حق تعالیٰ ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ اس لیے بھیجا کہ اس دین کو تمام دینوں پر غلبہ دے دیں. اور فرماتے ہیں قد انزل اللہ علیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور, یعنی بے شک اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے ایک یادداشت یعنی رسول کو کہ وہ تم پر اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھتے ہیں, وہ آیات حق کو ظاہر کرنے والی ہیں تاکہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور عمل نیک کیے ہیں ان کو تاریکیوں سے نور کی طرف نکالیں. آیت مؤخر ذکر میں اللہ تعالیٰ نے ذکر اور رسول کو مبدل منہ اور بدل واقع کر کے گویا ایک قرار دیا ہے, اس لیے عقلاء سمجھ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس سے مقصود ذکر ہے. بہرحال قرآن شریف کے اندر جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے وہاں غایت بھی حق تعالیٰ نے بیان فرمائی, اس لیے کہ صاف معلوم ہوا کہ حضور کی ذات بابرکات سے اور آپ کے واقعات سے وہ غایت ہی مطلوب ہے. بس الحمدللہ میرا یہ بیان اور دعویٰ بے دلیل نہیں رہا, راز اور غایت کو بیان کرنا عین امتثال ہے اللہ تعالیٰ کے ارشادات کا, اور نیز اس حیثیت سے افضل ہوگا صرف واقعات کو بیان کرنے سے. یہ تو اجمالی تعین تھی مقصود کی, میں اپنے بیان میں کیا چیز بیان کرنے جا رہا ہوں اس کا اجمال تھا. وہ رہیں اپنی تقریر ہی ختم ہو جاتی جب تک, وقت بھی ختم ہو جاتا لوگوں کے پاس سننے کا, ابھی ان کے پاس شروع ہی نہیں ہوا. اس کے بعد سمجھیے کہ میں نے خطبہ جمعہ میں وعدہ بیان کے ساتھ یہ بھی قید لگائی تھی کہ میں آپ کی تشریف آوری کا راز حضرات صوفیہ اور اہل اسرار کے طرز پر بیان کروں گا. راز بیان کرنے کے بھی طرز ہوتے ہیں, طور طریق ہوتے ہیں, تو کہ صوفیہ کے طرز پر بیان کروں گا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حقیقت کو انہی حضرات نے خوب سمجھا ہے, حقیقتوں کو صوفیہ جتنا سمجھتے ہیں دوسرے نہیں سمجھ پاتے, اور لوگ تو الفاظ ہی میں ہیں اور یہ لوگ اسرار سمجھتے ہیں. لوگ عام طور پر غیر صوفیہ الفاظ تک ہوتے ہیں, یہ لوگ الفاظ کے آگے اسرار تک ہوتے ہیں. ان کی تحقیقات علماء ظاہر کہ ان کی تحقیقات اور علماء ظاہر کے علوم میں ایسا فرق ہے جیسے ایک شخص تو کتاب خان نعمت سے لڈو، پیڑے، برفی، بالو شاہی کے بنانے کی ترکیب اور طریقے بیان کرتا ہو کہ لڈو بنانے کی یہ ترکیب ہے، بالو شاہی اس طرح بنتی ہے، تو اس سے بنانے کی ترکیب تو معلوم ہوئی لیکن حقیقت معلوم نہ ہوئی کہ وہ کیا ہے، بالو شاہی کیسی ہوتی ہے، لڈو کیسا ہوتا ہے، برفی کیسی ہوتی ہے، اور دوسرے شخص نے بالو شاہی اور لڈو منہ میں رکھ دیا کہ یہ بالو شاہی ہے، یہ لڈو ہے، یہ برفی ہے، اگرچہ کہ اس کو بنانے کی ترکیب بھی اس کو معلوم نہ ہو. حضرت قبلہ حاجی صاحب قدس سرہ کے یہاں، یعنی حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، چونکہ یہ حضرت کے پیر تھے اس وجہ سے حضرت قبلہ بولتے تھے، حضرت قبلہ حاجی صاحب قدس سرہ کے یہاں ایک مولوی صاحب جو پہلے کبھی کسی شیخ سے مثنوی پڑھ چکے تھے، حضرت حاجی صاحب سے مولانا رومی کی مثنوی شریف پڑھتے تھے. حاجی مرتضیٰ صاحب لکھنوی اس وقت وہاں موجود تھے. انہوں نے ان مولوی صاحب سے پوچھا کہ تم تو خود عالم ہو ان صاحب سے، پھر خود مثنوی بھی پڑھ چکے ہو کسی اور سے، پھر تم حاجی صاحب سے کیوں پڑھتے ہو مثنوی مولانا روم؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ کچھ علوم پڑھے ہوئے بھی ہیں. حاجی مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ میں نے علوم میں سے تو کچھ نہیں پڑھا. مولوی صاحب نے فرمایا کہ اگر آپ عالم ہوتے تو علماء کے طرز پر آپ کو سمجھاتا. اب میں ایک موٹی سی مثال بیان کرتا ہوں، اس سے تم کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے پہلے پڑھنے پڑھانے میں اور حضرت کے پڑھانے میں کیا فرق ہے. وہ یہ ہے کہ ایک مکان عالی شان ہے، ایک شخص نے اس کے دروازے پر ایک شخص کو کھڑا کر کے کہا کہ اس مکان کے اندر اتنے کمرے ہیں، اتنا سامان ہے، فلاں جگہ گھنٹہ لگ رہا ہے، فلاں جگہ یہ ہے، فلاں جگہ وہ ہے، غرض اس کے اندر جو کچھ ہے اس کی تمام فہرست بے کم و کاست ایسی بیان کر دی کہ کوئی بات چھوٹی نہیں، سب تفصیل سنا دی دروازے پہ، مگر صرف فہرست ہی بتائی، باقی دکھائی کوئی چیز نہیں، اندر گھسنے نہیں دیا تو دکھاتا کیا تھا. دوسرا شخص آیا، اس نے فہرست کا تو ایک حرف نہ بتایا، مگر یہ کیا کہ ہاتھ پکڑ کر مکان کے اندر لے جا کر کھڑا کر دیا کہ اس کے سب سامان اور زینت اپنی آنکھوں سے دیکھ لو. بس حضرت کا پڑھانا تو ایسا ہے جسے مکان کے اندر کھڑا کر دینا. راجی صاحب، پہلے اہل اسرار یہ لوگ ہیں، ان کے طرز پر میں بیان کرنا چاہتا ہوں، مگر اس سے کوئی صاحب یہ نہ سمجھے کہ وہ مضمون اہل اسرار کا مخترع ہوگا، اہل اسرار کا گھڑا ہوا ہوگا، مخترع کہتے ہیں گھڑنے کو، اور ثابت بالکتاب و سنت نہیں ہوگا. یاد رکھو کہ وہ حضرات جو کچھ سمجھتے ہیں وہ کتاب و سنت ہی سے سمجھتے ہیں. وہ صاحب اسرار ہوتے ہیں کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے پاس قرآن شریف نہیں ہوتی یا ان کے پاس حدیث شریف نہیں ہوتی، قرآن و حدیث سے ہی سمجھتے ہیں وہ باتوں کو، کوئی شیخ خارج اس سے زائد ان کے پاس نہیں ہے. اگر کتاب و سنت سے خارج کوئی شیخ ہوگی تو وہ خود مردود ہے، اس کو خود رد کر دیتے ہیں. پر بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صوفیوں کے پاس کچھ علوم اور احکام شریعت سے علیحدہ بھی ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے. ان کا علم قرآن و حدیث سے ہی ہے، فرق اتنا ہے کہ اور لوگ سمجھتے نہیں اور وہ حضرات سمجھتے ہیں، اور یہ خیال لوگوں کا بہت پرانا ہے. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ علوم اور احکام ایسے پہنچے ہیں کہ کسی دوسرے کو نہیں بتائے گئے. لیکن اس کے صحیح اور غلط ہونے کا معیار خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کافی ہے، مگر ان سے پوچھے کون؟ سو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے کہ کسی باہمت نے خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ بھی لیا. چنانچہ بخاری کی جو کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، هل خصکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیء دون الناس، کیا تم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خاص بات بتائی ہے جو اوروں کو نہیں بتائی؟ قال لا الا فهما اوتیہ الرجل فی القرآن، فرمایا ہرگز نہیں، مگر ہاں ایک سمجھ جو آدمی کو قرآن یعنی دین کے اندر عطا ہوتی ہے، وہ اللہ نے مجھے عطا فرمائی دین کی ایک سمجھ. پس حضرات صوفیہ اہل اسرار کو رب تعالیٰ نے قرآن و حدیث کی سمجھ ایسی عطا فرمائی ہے کہ وہ اس سمجھ سے کام لے کر جب کسی کو سمجھاتے ہیں تو بعد ان کے بتانے کے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ قرآن و حدیث میں ہے، اور لوگوں کو بدون ان کے بتائے ہوئے سمجھ میں نہیں آتا. یہی معیار ہے. کیسی عجیب بات بتائی، ہوتا وہ قرآن و حدیث میں ہے لیکن ان کے سمجھانے کے بعد سمجھ میں آتا کہ ہاں یہ قرآن و حدیث میں ہے، اور اگر انہوں نے نہیں بتایا تو نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ قرآن و حدیث میں ہے. بس یہی معیار ہے ان تحقیقات کے صحیح اور ثابت ہونے کا کہ اگر بات سمجھانے کے یہ روز روشن کی طرح معلوم ہونے لگے کہ یہ تحقیقات قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے تو وہ صحیح ہے، اور اگر سمجھانے کے بعد بھی مخالف معلوم ہو تو غلط اور تصنیف یاراں ہے، اور اس کا وہی درجہ ہے جیسے ایک شخص کی حکایت ہے کہ اس نے والضحا واللیل اذا سجا، قسم ہے دن کی روشنی کی اور رات کی جب وہ قرار پکڑے کے معنی بیان کیے تھے، ایک جاہل صوفی تھا اس نے والضحا واللیل اذا سجا کی تفسیر کی کہ والضحا سے مراد ہے نفس، اے نفس تیری یہی سجا، واللیل اذا سجا ہے نا تو وہ گاؤں والا تھا تو اس نے کہا اے نفس تیری یہی سجا، ایک بانوا فقیر نے کسی سے پوچھا کہ بتا محمد کا رتبہ بڑا ہے یا رزق کا، محمد کا رتبہ بڑا ہے یا رزق کا، اس نے کہا کہ حضور کا رتبہ بڑا ہے، کہنے کا بے پیرا ہی رہا، دیکھ سوٹے کو سر پر گھما کر کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، دیکھ ان پہلے آیا ہے محمد پیچھے ہے، ان ہندی میں رزق کو کہتے ہیں، بس رزق کا مرتبہ بڑا ہے، یہ فقیری ہے کہ روٹیوں کا مرتبہ رسول سے بڑھا دیا، تو کیا ان خرافات کو تفسیر کہا جائے گا؟ غرض میری مراد راز سے یہ ہے کہ سمجھانے کے بعد سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ قرآن پاک میں ہے اور حدیث میں ہی ہے، وہ راز مراد نہیں جو گھڑا ہوا ہوتا ہے مخترع ہوتا ہے، ایک بات تو یہ تھی جو قبل مقصود بیان کرنی تھی، دوسری بات اور ہے جو اس سے اہم ہے اور وہ راجع ہے سنت اور بدعت کی طرف، وہ یہ ہے کہ ربیع الاول کے مہینے کو شریف اس لیے کہا کہ حضور کی اس ماہ میں ولادت ہوئی، ربیع الاول شریف بولتے ہیں نا ماہ شریف، اور جس زمانے میں آپ کی ولادت ہوئی وہ ماہ ایسا نہیں ہے کہ حضور کی ولادت سے اس میں شرف نہ آئے، جیسے کہ ولادت شریف کا مکان اسی وجہ سے معظم ہے کہ حضور کی جائے ولادت ہے پیدائش کی جگہ، چنانچہ وہ موضوع شریف محفوظ ہے اور لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں، اسی طرح وہ زمانہ بھی شریف ہوگا جس زمانے میں حضور کی ولادت ہوئی، خوب کہا ہے در منزلے کے جانا روزے رسیدہ باشد با خاک آستانش دار مرحبائے، جس منزل میں محبوب کسی روز پہنچا ہو ہم اس کی چوکھٹ کے خاک کو مرحبا کہتے ہیں، ایک اور عاشق صاحب حال کہتا ہے بمقامے کے نشانے کف پائے تو بود سالہا سجدہ صاحب نظراں قاحت بود، جس مقام پر آپ کے پاؤں مبارک کے قدموں کا نشان ہے ہم صاحب نظر اس قدم شریف کے نشان پر مدتوں سجدہ کریں گے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس مقام کو سجدہ کریں بلکہ مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم شریف کے موقع پر جگہ پر اس کے متبرک ہونے کے سبب ہم سجدے کیا کریں، یہ شعر تو مکان کے شرف میں ہے اور اگر وہ زمانہ ہے تو زمانے میں بھی شرف ضرور ہوگا، اور وہ ماہ ربیع الاول شریف ہے جس کی نسبت کوئی کہتا ہے لہذا الشہر فی الاسلام فضل ومن قبت تفوق علی الشہور، یعنی اس مہینے کے لیے اسلام میں ایک فضیلت ہے اور ایسی منقبت اور افضلیت ہے جو بعض حیثیتوں سے تمام مہینوں کی منقبت اور افضلیت پر بڑی ہوئی ہے، اور بعض حیثیتوں سے میں نے اس لیے کہا کہ رمضان المبارک کی فضیلت تو حق تعالیٰ نے بیان بھی فرمائی ہے اور ماہ ربیع الاول کی فضیلت صرف بنائی ہے بیان نہیں فرمائی ہے، رمضان المبارک کی فضیلت بنائی بھی ہے بتائی بھی ہے، رمضان المبارک کی فضیلت بنائی بھی ہے اور بتائی بھی ہے، ربیع الاول کی صرف بنائی ہے بتلائی نہیں ہے، تو جس کی فضیلت بتائی ہے اور بنائی بھی ہے وہ افضل ہے اس ماہ سے جس کی فضیلت صرف بنائی ہے اور بتائی نہیں ہے، اس لیے میں نے من وجہن کہا، اور وجہ و حیثیت یہی ہے کہ اس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، پس اس خاص حیثیت سے اس کو رمضان پر بھی فضیلت ہے، من وجہن اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت ہونے کی وجہ سے رمضان پر بھی فضیلت ہے، اور اگر نظر کو زیادہ وسیع کیا جائے تو رمضان المبارک کو اس حیثیت سے بھی ربیع الاول پر مانن فضیلت ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ربیع الاول میں یہ شرف کہاں سے آیا، ربیع الاول میں یہ شرف کہاں سے آیا، آپ کی ولادت شریفہ کا ظرف ہونے سے، اور رمضان المبارک میں شرف کیوں ہے، آپ کی عبادت شریفہ کا ظرف ہونے سے، ربیع الاول میں جو شرف آیا ہے وہ آپ کی ولادت کا ظرف ولادت کا ظرف ہے، اور رمضان المبارک میں جو شرف ہے وہ آپ کی عبادت کا ظرف ہے. وہ اور ظاہر ہے کہ حضور کی عبادت آپ کی ولادت سے افضل ہے. حضور کی عبادت ظاہر ہے کہ حضور کی عبادت آپ کی ولادت سے افضل ہے، اس لیے کہ مقصود اور غایت ولادت سے عبادت ہی ہے. مقصود اور غایت ولادت سے حضور کی کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہی کے لیے تو پیدا کیا گیا. مقصود اور غایت ولادت سے عبادت ہی ہے، پس عبادت شریفہ کا ظرف ولادت شریفہ کے ظرف سے افضل ہوگا. عبادت شریفہ کا ظرف ولادت شریفہ کے ظرف سے افضل ہوگا. لیکن تاہم اس کے باوجود ربیع الاول کو اس خاص حیثیت سے کہ حضور کی اس میں ولادت باسعادت ہوئی ہے، صورتاً رمضان المبارک پر فضیلت ہے. چونکہ آپ کی ولادت ہونے کی وجہ سے صورتاً رمضان پر فضیلت ہے، اور رمضان کو ربیع الاول پر مانن فضیلت ہے. وہ مانا کے اعتبار سے بلکہ بولے تھے نا، شاعر کہتا ہے آگے، ربیع فی ربیع فی ربیع ونور فوق نور فوق نوری. یہ پہلا شعر جو تھا، لہذا الشهر فی الاسلام فضل ومنقبۃ تفوق علی الشهور، ربیع فی ربیع فی ربیع ونور فوق نور فوق نوری. یعنی حضور کا وجود باوجود خود بہار، پھر ولادت شریفہ کا مہینہ بھی ربیع کا، ربیع نے بہار کے ہی ہے، جس کے معنی بہار کے ہیں، اور وہ موسم بھی بہار کا تھا، اور حضور خود نور جو سب انوار سے فائق ہے. یہ وجہ تھی میرے شریف کہنے کی. ربیع الاول شریف کیوں کہا؟ تو اس کو بتا رہے تھے کہ ربیع الاول شریف اس لیے کہا کہ ولادت شریفہ کا ظرف ہے. پھر اپنی بات کی تائید میں اشعار بھی پیش کر دیا عربوں کے. ایک شبہ کا ازالہ. اب میں اس مضمون اہم کی طرف راجع ہوتا ہوں، وہ یہ کہ یہ ماہ ربیع الاول شریف کا، اور اس میں میں یہ مضمون بیان کر رہا ہوں تو شاید پڑھے لکھے لوگوں کو شبہ ہو کہ ہم نے اور اہل بدعت میں کیا فرق. وہ بھی بیان کے لیے اس مہینے کی تخصیص کرتے ہیں اور تم نے بھی کی. علماء دیوبند یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے حالات بیان کرنے کے لیے ربیع الاول کی خصوصیت مت اختیار کرو، دوسرے مہینوں میں بھی کیا کرو، کسی دن کو مخصوص کر لینا غلط ہے. بھئی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی ربیع الاول میں ہے کیا؟ ربیع ثانی میں نہیں ہے، رمضان میں نہیں ہے، شعبان میں نہیں ہے، شوال میں نہیں ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت خالی ربیع الاول میں رہتی کیا؟ دوسرے مہینوں میں نہیں رہتی. تو محبوب کا ذکر خالی ربیع الاول میں ہی ہونا کیا؟ دوسرے مہینوں میں نہیں ہونا کیا؟ ایسا ہے. وہ دیوبندی علماء یہ کہتے ہیں کہ ربیع الاول غیر ربیع الاول اس معاملے میں دونوں برابر ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حالات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حالات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے حالات سارے. جب یہ بات علماء دیوبند بولتے ہیں تو پھر آپ بیان کر رہے ہیں اس پہ، ربیع الاول میں ہی کر رہے ہیں آپ، تو آپ میں اور اہل بدعت میں اب کیا فرق ہوا؟ یہ سوال پیدا ہو گیا، اس کا جواب دے رہے ہیں. خوب کھلاتے رہتے ہیں دماغ کو. ماہ ربیع الاول شریف کا اور میں بیان کر رہا ہوں یہی مضمون، تو شاید پڑھے لکھے لوگوں کو شبہ ہو کہ ہم میں اور اہل بدعت میں کیا فرق. وہ بھی بیان کے لیے اس مہینے کی تخصیص کرتے ہیں اور تم نے بھی کی. تو بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی تخصیص نہیں، تخصیص کیسے؟ یہاں تو کوئی وعظ اور کوئی بیان اس سے خالی نہیں جاتا کہ آپ کی تشریف آوری کی حکمتیں اور غایتیں اور اسرار اور مقاصد کے محصل ان کا اتباع کامل ہے، اس میں بیان نہ ہوتا ہو. ہم تو سال بھر کرتے ہی رہتے ہیں، اس مہینے میں بھی کر رہے ہیں، لیکن اب بھی شاید کسی کو شبہ ہو کہ اور زمانوں میں تو اس خاص اہتمام کے ساتھ بیان نہیں ہوا، اس طرح خاص اسی ماہ میں کیوں کیا گیا؟ تو اس لیے عرض ہے کہ ہم نے اس مہینے کو اس ذکر کے لیے من حیث انہ زمان الولادت مخصوص نہیں کیا، بلکہ من حیث انہ یذکر فیہ اہل البدعات ذکر الولادہ ولا یحترزون عن البدعات. کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ زمانہ ولادت ہے، اس لیے ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بیان کو اس مہینے میں اختیار نہیں کیا، بلکہ اس حیثیت سے ذکر کیا گیا کہ اہل بدعت جو ہے نا حضور کا ولادت کا بیان کرتے ہیں اس مہینے میں، اور غلطیوں سے اور بدعتوں سے احتراز نہیں کرتے، بلکہ ہم بیان کر رہے ہیں. یعنی اس وجہ سے تخصیص اس مہینے کی نہیں کی گئی کہ اس میں ولادت شریفہ ہوئی، اس لیے شریعت میں تو اس کا پتہ نہیں، بلکہ اس وجہ سے یہ تخصیص ہے کہ اہل بدعت اس مہینے میں ذکر ولادت شریفہ کی مجالس کیا کرتے ہیں اور ان میں بدعات سے نہیں بچتے. جیسے حکیم صاحب اسی وقت دوا دیں گے جب درد ہو، اور جب درد جاتا رہا تو اگرچہ کہ دوا دینا اس وقت بھی اس حیثیت سے کارآمد ہے کہ جب کبھی درد ہوگا تو استعمال کریں، لیکن درد کے وقت کو اس وقت پر ترجیح ہوگی، اس لیے وہ تو اس لیے بالفعل تو وہ کارآمد نہیں. ہر کجا پستی آب آنجا رود، ہر کجا مشکل جواب آنجا رود، ہر کجا دردے دوا آنجا رود، ہر کجا رنجے شفا آنجا رود. جہاں پستی ہوتی ہے وہیں پانی جاتا ہے، جہاں اشکال ہوتا ہے وہیں جواب دیا جاتا ہے، جہاں مرض ہوتا ہے وہاں دوا استعمال کی جاتی ہے، جہاں رنج ہوتا ہے وہیں شفا پہنچتی ہے. اگرچہ کہ اس شعر میں رنج اور شفا سے مراد اور ہے، یعنی طلب اور عشق اور وصول، لیکن اگر الفاظ کے عموم سے امور منکرہ اور ان کی اصلاح کو بھی شامل ہو تو کیا عرض ہے. بس درد اور مرض جب دیکھا جاتا ہے جب یہ دوا دی جاتی ہے، اور وہ مرض اسی مہینے میں شروع ہوتا ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ اس کا معالجہ اور اصلاح کی جائے. بخلاف اس کے کہ چار ماہ پہلے یا پیچھے یہ مضمون بیان کیا جاتا تو اگرچہ مفید ہوتا، لیکن اس مدت کے اندر لوگ اس کو بھول بھلا جاتے، اور اتنی ہم نے ان کی مخالفت بھی کر لی کہ وہ لوگ تو بارہویں کا انتظار کرتے ہیں، ہم کو اتنا صبر کہاں تھا کہ بارہویں کا انتظار کرتے. یہاں تو اس مہینے کے شروع ہوتے ہی اضطراب شروع ہوا کہ بیان کرو، اس لیے ہم نے سب سے اول کے جمعہ کو ہی شروع کر دیا. اس مخالفت کرنے سے اب ہم پر کوئی شبہ نہیں ہو سکتا. ایک دوست بیان کرتے تھے کہ ہم کو ایک مرتبہ ایک اسلامی یعنی مسلمانوں کی ہوٹل میں کھانا کھانے کا اتفاق ہوا. ہوٹل میں میز کرسی پر کھانا کھاتے ہیں، چنانچہ میز پر کھانا چن دیا گیا. ہم نے عمر بھر میں اس طرح کا بھی کھانا نہیں کھایا تھا، اس لیے کہ نصارہ کے ساتھ مشابہت ہے. ہم نے دو طرح سے اس مشابہت کو توڑا. ایک تو یہ کہ اپنے ہاتھ میں برتن کھانے کا لے لیا. وہ لوگ ہاتھ میں لے کر نہیں کھاتے بلکہ میز پر رکھا ہوا کھاتے ہیں. دوسری مخالفت یہ کی کہ سب نے مل کر ایک برتن میں کھایا، وہ مل کر نہیں کھاتے، اپنے اپنے سامنے سے کھاتے ہیں. مجھے ایک بار حیدرآباد جانے کا بطریق سیاحت اتفاق ہوا، پھرتے پھراتے کھانے کا وقت آ گیا. کھانے کے لیے مغل کے ہوٹل میں گئے، وہاں کھانے رکھنے کے لیے میز اور بیٹھنے کے لیے تپاہیاں تھیں. ہم نے کہا کہ ہم لوگ تو اس پر کھانا نہیں کھائیں گے. ان لوگوں نے کہا کہ یہاں تو اسی طرح کھانا کھایا جاتا ہے. ہم نے کہا کہ ہم لوگ طالب علم ہیں، کچھ بھی تصنیف کر لیں گے. چنانچہ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ان سب تپاہیوں کو جوڑو. وہ جوڑی گئی تو وہ ایک تخت سا ہو گیا. پھر سب نے بیٹھ کر اس پر سقا آدمیوں کی طرح کھانا کھایا. بس ہم نے یہاں بھی اہل بدعت کی اتنی مخالفت کر لی. وہ لوگ بارہویں کا انتخاب کرتے ہیں، ہم نے نہیں کی، یہ بول رہے ہیں. یہ دو مضمون بطور تنبیہ کے تھے، ان کو تمہید نہیں کہہ سکتے. اب قبل مقصود عرض کرنے کے ایک مضمون بطور تمہید کے بیان کرتا ہوں. یہ بطور تنبیہ کے تھے، تمہید کے نہیں تھے. اب کہتے ہیں کہ میں بطور تمہید کے بیان کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ میں نے کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا راز بطرز اہل اسرار و صوفیہ کے بیان کروں گا. تو جاننا چاہیے کہ صوفیہ اور اہل اسرار بکثرت گزرے ہیں، اور عجب نہیں کہ انہوں نے مختلف طور سے اس مضمون کو بیان فرمایا ہو، مگر اس سے تو جی گھبراتا ہے کہ کتابیں ٹٹولی جائیں اور سب میں تلاش کیا جائے اور بزرگوں کے ملفوظات دیکھے جائیں. کام کی بات اگر ایک معتمد جگہ سے بھی مل جاتی ہے تو قناعت ہو جاتی ہے. اسی واسطے بزرگوں نے فرمایا کہ اس کی کوشش مت کرو کہ بزرگوں کے ملفوظات ازبر کر لو، بلکہ اس کی صحیح کرو کہ تم خود ایسے بن جاؤ کہ تمہارے منہ سے بھی وہی نکلنے لگے جو ان ملفوظات والوں کے منہ سے نکلتا تھا. مگر ہم سے سوال ایسے تو کہاں ہونے تھے. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ زیادہ کاوش سے جی گھبراتا ہے. اگر مقنع مضمون ایک مقام سے مل جاتا ہے تو اسی پر کفایت کی جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پہلے سے کچھ بیان کا ارادہ بھی نہیں تھا، قصد تھا بھی نہیں، نہ کوئی مضمون ذہن میں حاضر تھا. دفاتن ہی دل میں آیا کہ اس کے متعلق بیان کیا جائے، اور اتفاق سے میں آج کل مثنوی شریف کے دفتر ششم کی شرح لکھ رہا ہوں. مثنوی شریف کے شارح ہیں نا حضرت. اس میں ایک مقام آ گیا، بلکہ چند مقامات کہ ان میں اس کے متعلق مضمون ہے، اور مضمون بھی کافی. بس میں نے اس پر قناعت کی، اس لیے کہ مضمون کافی اور کہنے والے محروم کا صوفی اور عارف اور محقق ہونا مسلم و ثبوت ہے، تو پھر کفایت کیوں نہ ہو. اور پھر مثنوی شریف ایک ایسی عجیب اور مقبول کتاب ہے کہ اس کی مقبولیت بھی عام ہے. ہاں جو محض ظاہر پرست اور خشک ہے وہ اس کی خوبی کو کیا جانے. جیسا کہ جب مجنون کے عشق کی بہت شہرت ہوئی تو خلیفہ وقت کو خیال ہوا کہ لیلا کو بلا کر دیکھنا چاہیے یہ کیسی ہے. جس کی وجہ سے مجنون مجنون ہو گیا. بلا کر دیکھا تو ایک سانولی سی عورت تھی. خلیفہ تعجب سے کہتا ہے جو اس شعر میں مذکور ہے، گفت لیلا را خلیفہ کات ہوئی، کس تو مجنون شد پریشان و غوی، از دیگر خوبہ تو افزون نیست تھی، گفت خاموش چون تو مجنون نیست تھی، دید اے مجنون اگر بودے ترا، ہر دو عالم بے خطر بودے ترا. خلیفہ نے لیلا سے پوچھا، تو یہ وہ جس کی وجہ سے مجنون پریشان اور بے راہ ہو رہا ہے، دوسرے حسینوں سے تو کسی بات میں تو زیادہ ہے نہیں. اس نے جواب دیا کہ اگر تو مجنون نہیں تو خاموش رہے، اگر تجھ کو مجنون کی آنکھ میسر ہوتی ہے تو اس وقت دونوں عالم تجھے بے قدر معلوم ہوتے میرے سامنے، یعنی تو دوسرے خوبصورتوں سے کچھ زیادہ نہیں ہے. لیلا نے کہا کہ تو چونکہ مجنون نہیں ہے اس لیے تو خاموش رہے، اگر مجنون کی آنکھ ہوتی تو دونوں جہاں تیرے نزدیک بے قدر ہو جاتے. بس مثنوی شریف کی طرف نظر کرنا بھی سوائے اس کے مجنون کے اور کسی کو روا نہیں، سوائے اس کے مجنون کے اور کسی کو روا نہیں. اگر مجنون کے سوا کوئی اور دیکھے گا تو وہ دو قسم کے نقصان ہوں گے، اس لیے کہ دیکھنے والے دو قسم کے ہیں، یا تو وہ لوگ ہیں جو متشدد ہیں جنہوں نے مولانا پر کفر کا فتویٰ لگایا ہوا ہے. مولانا ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں، بد گہر را علم فن آموختن دادن تیغست دست راہزن، بد فطرت آدمی کو علم فن سکھانا رہزن کے ہاتھ میں تلوار دینے کے برابر ہے. یہ تو عام طور سے ایسے متشددین کے بارے میں ہے. اور ایک مقام پر دفتر صوبہ میں خاص مثنوی شریف پر طعن اور اعتراض کرنے والے کو کہتے ہیں کہ اگرچہ وہ اعتراض دوسری نوع کا تھا، خربت ناگاہ از خرخانہ سربروں آبر دچوں تغناشا کئی سخن پستست، یعنی مثنوی قصہ پیغمبرست و پیروی، گدھوں کے طویلے سے اگر ایک احمق نے اچانک تانہ باز کی طرح سر ابھارا، یعنی یہ بات یعنی مثنوی گھٹیا بات ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پیروی کا قصہ ہے. کسی شخص نے مثنوی شریف پر اعتراض کیا تھا، اس کے متعلق یہ اشعار ہیں، آگے چل کر بہت لتاڑا ہے، اور تائین مثنوی کو تائین قرآن سے تشبیہ دے کر فرمایا ہے، اے سگے تائین تو عو می کنی تان قرآن را برو نشو می کنی، اے تانا دینے والے کتے تو بھوں بھوں کرتا ہے، قرآن پر تانا کے لیے راستہ بناتا ہے، یعنی مثنوی پہ اعتراض کرنا قرآن پر اعتراض کرنے کے جیسا ہے بول رہے ہیں. غرض متشددین کو تو مثنوی شریف کے دیکھنے سے یہ نقصان ہوگا کہ بزرگوں پر اور اہل اللہ پر اعتراض کریں گے، اور اعتراض اور طعن اہل اللہ پر کرنا بہت سخت بات ہے. اس کا ادنا نقصان تو جو کہ فی نفسی ہی وہ بھی بڑا نقصان ہے، یہ ہے کہ یہ شخص ان کی برکات سے محروم رہتا ہے، اور اشد نقصان یہ ہے کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایسے شخص کے سوئے خاتمے کا ڈر رہتا ہے. اور دوسری قسم کے دیکھنے والے جاہل معتقد ہوں گے، ان کو ضرر پہلے ضرر سے زیادہ ہوگا، وہ مضامین سمجھیں گے اور ایسے معانی پر محمول کریں گے کہ ان کا اعتقاد کرنا کفر ہے. جاہل لوگ دیکھیں گے اور اس کے مطابق اپنا ایک مضمون نکال کے اس کے مطابق سمجھ لیں گے، تو اپنا ایمان اسی وقت خراب کریں گے، حالانکہ مولانا کا وہ مطلب بھی نہ ہوگا. مولانا کی تمام مثنوی کے خلاصہ تو وہ ہے جو انہوں نے اس شعر میں بیان فرمایا ہے، مثنوی یمن دکان وحدت است ہر چبینی غیر وحدت آبو تست، یعنی میری مثنوی وحدت اللہ کو ایک ماننا ایک دیکھنا ایک یقین کرنے کی دکان ہے، اس کے علاوہ غیر وحدت جو دیکھتا ہے وہ بت ہے، یعنی توحید، مگر وہ خود ایسا دقیق مضمون ہے کہ اس میں بھی جہل سے غلط فہمی غالب ہے. ایسے مضامین کے متعلق بھی مولانا ایک مقام پر لکھتے ہیں، یعنی جب تمہارے پاس تیغ اور ڈھال نہیں ہے، یعنی ایسے مضامین کے لائق فہم نہیں سمجھ نہیں ہے جس سے تم اپنے ایمان کو بچا سکو، تو ایسے مضامین کے پاس مت جاؤ. اور جو لوگ باوجود کم فہم اور کورے ہونے کے تصوف کے نکات اور تحقیقات دوسروں کے سامنے بیان کر کے اپنے کو صوفی کہلوانا چاہتے ہیں، ان کے متعلق بھی مولانا لکھتے ہیں، وہ قوم ظالم ہے جس نے آنکھیں بند کر لیں اور ناروا باتوں سے ایک عالم کو جلا دیا. ان اشعار سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ مولانا بڑے اعتدال سے چلتے ہیں، مگر اسی کے لیے ہے جو سمجھے، اور جو نہ سمجھے اس کے لیے تو فتویٰ ہے شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ یحرم النظر فی کتبنا، ہماری کتابوں کو دیکھنا نا اہل کو حرام ہے، مگر اس سے ان کتب کا مضموم ہونا لازم نہیں آتا، جیسے حسین لڑکے اور حسین عورت کی طرف بد نظر سے دیکھنا حرام ہے، سو اس کے حسین ہونے میں کلام نہیں، بے شک وہ حسین ہے اور حسین ہی کی وجہ سے دیکھنا حرام بھی، مگر خاوین کو اور باپ بھائی کو دیکھنا جائز ہے، اس لیے کہ وہ اہل ہے. اسی طرح تصوف کی کتابیں دیکھنا اس کے اہل اور اس کے محرم کو جائز ہے، اور نا اہل کو جو اس سے اجنبی ہو حرام ہے. پس جب مثنوی شریف ایسی خوبیوں اور اعتدال کو لیے ہوئے ہے تو اس سے اس مضمون کا نقل کر دینا میرے نزدیک کافی اور وافی ہے. کٹے مورا 8:50 ہو رہے ہیں. تھوڑا سا حصہ اصل مقصود کا جو آیت میں ہے اس کو وہ سنا لیتے ہیں. بعد ان تنبیہات و تمہید کے اب میں بعونہ تعالی مقصود کو بیان کرتا ہوں. حق تعالی ارشاد فرماتے ہیں لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. یہ آیت پڑھی تھی نا انہوں نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کی قسم وہ لوگ نشہ اور مستی میں بھٹک رہے تھے. یہ آیت قوم لوط کے بارے میں ہے. اوپر سے ان کا قصہ چلا آتا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ قوم لوط کی بدکاری تو مشہور ہی ہے. ان کے ہلاک کرنے کے لیے فرشتے حسین لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کی خدمت میں آئے. حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو پہچانا نہیں, سمجھے کہ مہمان ہے. دیکھ کر پریشان ہوئے کہ اب لوگ ان کو دکھ کریں گے. چنانچہ قوم کو خبر ہوئی کہ لوط علیہ السلام کے یہاں بڑے حسین لڑکے آئے ہیں. یہ سن کر بہت سے بدماش آئے. لوط علیہ السلام بہت گھبرائے اور فرمایا کہ یہ لوگ میرے مہمان ہیں, مجھ کو میرے مہمانوں کے روبرو رسوا نہ کرو. قوم میں لڑکیاں موجود ہیں, ان سے شادی کر لو. قوم نے کہا کہ ہم کو عورتوں کی ضرورت نہیں. یہ منظر دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام اور بھی زیادہ پریشان ہوئے. جب فرشتوں نے دیکھا کہ لوط علیہ السلام بہت پریشانی ہے تو فرشتوں نے کہا یا لوط انا رسول ربک, یعنی تم پریشان مت ہو, ہم تو تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں. لوط علیہ السلام مطمئن ہو گئے. جب قوم نے ان لڑکوں پر ہاتھ ڈالنا چاہا تو جبرائیل علیہ السلام نے اپنا بازو ان کی آنکھوں پر پھیر دیا. سب کے سب اندھے چوپٹ ہو گئے. اسی کی نسبت ارشاد ہے فتمسنا اعینہم فذوقوا عذابی ونذر. کوئی تعجب نہ کرے کہ بازو پھیرنے سے کیسے اندھے ہو گئے. فرشتوں کو تو اللہ تعالیٰ نے بڑی قدرت عطا فرمائی ہے. انسانوں میں بعض بندوں کو عجیب عجیب تصرفات عطا فرمائے ہیں. حضرت مولانا فخر نظامی کا قصہ ہے کہ یہ حسین بہت تھے اور ابتدائی عمر ہی سے اللہ تعالیٰ نے صاحب نسبت فرمایا تھا. جب دہلی پہنچے تو بدماشوں میں شہرت ہوئی کہ ایک لڑکا بڑا حسین آیا ہے, چلو گھورے. چنانچہ سب دیکھنے اور چھیڑنے کے لیے آئے. حضرت مولانا اس وقت جامع مسجد میں تھے. جامع مسجد کے دروازے پر ایک حلقہ باندھ کر کھڑے ہو گئے. جب مولانا نماز پڑھ کر اترے تو دکھ کرنا چاہا, پریشان کرنا چاہا. مولانا نے ایک نظر اٹھا کر دیکھا تو سب گر گئے اور فرمایا کہ آؤ گھورو. گھورتے کیوں نہیں؟ بس اس قصے کے متعلق حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون, یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جان کی قسم ہے, وہ یعنی قوم لوط اپنی مستی اور نشے میں بھٹک رہے تھے. مضمون تو صرف اتنا ہے. اب میں اس سے اپنا مقصود عرض کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اس قسم سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی حیات شریفہ کی عظمت بیان فرمائی. سبحان اللہ, بیان بھی فرمائی ایسے طرز سے کہ سننے والوں کو تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مقصود قوم لوط کی حالت کو بیان کرنا ہے, مگر اس کے ضمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کو عجیب انداز سے بیان فرمایا ہے. خوش طرح باشد کے سر دلبرا گفت آیت در حدیث دیگر. ایسے اسراروں کو دوسروں کی حکایت اور تمثیلات میں بیان ہونا مناسب ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کو ایک ایسے انداز میں بیان کیا جا رہا ہے کہ سری صاف نہیں ہے, سمجھنے والا ہی سمجھ سکتا ہے, کہ جو طالب اور محب اور جن کے دل میں کھٹک ہے ان کی نظر تو فوراً پڑ جائے گی. اس لیے کہ پانی کو اگر اسباب میں چھپا کر بھی لے چلیں تو پیاسے کو تو اس کی جھلک ہی بتلا دے گی. کوئی نہ کہے طالب کی تو یہ شان ہوتی ہے, باہر رنگے کی خواہمی جام امی پوش من از رفتار پایت میشن آسم. جس رنگ کا چاہو لباس پہن لو, میں تمہارے پاؤں کی رفتار کو ہی پہچانتا ہوں. اور ایک نسخے میں ہے من انداز قدرا میشن آسم. اگر محبوب صورت بدل کر آئے اور عاشق یہ کہے کہ کون ہے تو وہ عاشق نہیں. عاشق وہ ہے محبوب خواہ کسی حال میں ہو, ہر حالت میں اور اس کے دل میں نقش کا لاجر ہو. بس طالب کے لیے تو انداز بیان کا کافی ہو گیا اور محبوبیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو عیاں ہو گئی. اور جو ناقد اور غیر طالب ہے اس کو التفات بھی نہ ہوگا کہ کیا بات کہہ دی اور کتنی دور کی اور کس قدر گہری فرمائی اور ایسے انداز سے فرمایا. ایسے ہی ناقدروں اور ظاہر پرستوں سے چھپانے کے لیے ہے. با مدعی بگویت اسرار عشق و مستی بگزار تا بمیرت در رنج خود پرستی. ظاہر پرستوں کے سامنے عشق و مستی کے اسرار مت بیان کرو, بلکہ ان کو رنج اور خود بینی میں ہی مرنے دو. حق تعالیٰ کی غیرت کا اقتضا ہوتا ہے کہ بعض اوقات میں شیون کے اعتبار سے اپنے خاص بندوں کی شان کو چھپا کر رکھیں. فرماتے ہیں اولیائی تحت قبائی لا یعرفہم سوائی. اولیاء اللہ بالکل کا اخفاء کیا گیا ہے, کسی کو ان کے مقرب ہونے کی اطلاع نہیں ہوتی. اور وہ خود بھی اپنے کو مخفی رکھتے ہیں. اور اگر کوئی ان سے کہتا بھی ہے کہ اپنے کو ظاہر کیجئے لوگوں کو فیض ہوگا سلسلہ چلے گا تو وہ بزبان حال جواب دیتے ہیں احمد تو عاشقی بمشیخت تو راچکار دیوانہ باش سلسلہ شد شد نشد نشد. احمد تو عاشق ہے مشیخت سے تیرا کیا کام اللہ کا دیوانہ اور عاشق بن سلسلہ باقی رہے رہے نہ رہے نہ رہے کون پرواہ کرتا ہے. اور انبیاء کے شیون نبوت کا تو اس لیے اخفا نہیں کیا جاتا کہ مخفی رکھیں گے تو فیوز کس طرح ہوں. ہاں ان کی بعض شیون کو بعض حالاتوں بعض احوال میں بعض موقع پر بعض اوقات تک بعض وجوہات دلالت کے اعتبار سے مخفی رکھا جاتا ہے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کمال یعنی محبوبیت کا خواستہ جو قسم سے مفہوم ہو جائے قسم کھانے کی وجہ سے اس مقام پر اس حیثیت سے مخفی کی گئی ہے کہ یہ آیت کے لیے دال بعبارت النص نہیں ہے گو دال بعشارت النص ہے. اس لیے کہ اس مقام پر ذکر قوم لوط کا ہے قوم لوط کا تذکرے کی جگہ ہے ضرورت اس کے اظہار کی نہیں تھی اور اہل نظر کے نزدیک بعض وجوہ سے اظہار صریح سے بھی زیادہ ہو گیا کیونکہ اس طور پر بیان فرمانا بنسبت ارادتاً بیان کرنے کے زیادہ ابلغ ہوتا ہے کہ اس انداز سے اس کو مثل مسلمات اور معروف کے کر دیا گیا ہے کہ اس کو قصدن بیان کرنے کی گویا ضرورت ہی نہیں مخاطب کو بھی ہے اس لیے کہ مقسم بھی قرار دے دیا ہے مقسم بھی جس کی کھا کر جس قسم کو بیان کیا گیا جس چیز کو بیان کیا جاتا ہے. ہاں اس کو دعویٰ بنا کر اس پر احتجاج کرنے سے موقع پر اس کو تصریحاً و قصدن بیان کیا جائے گا. رہا یہ کہ محبوبیت اس کے لیے کیسے سمجھی گئی یعنی اس میں وہ کیا خاص بات ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی قسم اس موقع پر کھائی اور اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کا بیان کیا گیا ہے یہ کیسے اس میں پایا جاتا ہے اس کی تصریح آگے کی جائے گی. بول کتاب بیان تھے ایسا بھی نہیں کہ سوچ سوچ کے کوئی کتاب لکھی ہو. تھانوی کے علوم بڑے ہی عجیب ہوتے ہیں سمجھ میں آ جائے ان کی کتاب تو یہی بہت بڑی بات ہوتی ہے چاہے سمجھ میں آئے چاہے سمجھ میں نہ آئے یا تھوڑا سمجھ میں آئے یا زیادہ سمجھ میں آئے سبھی کارآمد ہوتا ہے. ہماری جتنی استعداد ہے اس کے اعتبار سے پورا کہاں سمجھ میں آئے گا. پہلے تو اردو سے ہی نہیں آتی پھر اس کی اصطلاح سے واقفیت نہیں پھر دوسرے مناسبت نہیں فن سے اور دینیات سے اور پھر اس میں تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان اور ان کا لہجہ تو ذرا سا تھوڑا سا دشواری تو ہوتی ہے لیکن پڑھتے رہنا چاہیے سنتے رہنا چاہیے اس سے جو ہے نا استعداد بنے گی حضرت تھانوی کو سمجھنے کی. اور جس نے حضرت تھانوی کو سمجھنا شروع کر لیا وہ دین میں بڑا صاحب بصیرت ہو جاتا ہے ذوق بن جاتا ہے اس کا دینی دین کا ایک مزاج ہوتا ہے ایک ذوق ہوتا ہے ہر فن کے اندر ایک ذوق اور ایک مزاج ہوتا ہے دین میں بھی ایک ذوق اور ایک مزاج ہوتا ہے اس سے بہت سی چیزیں پکڑ میں آتی ہیں اور بہت سی باریکیوں پر آدمی مطلع ہوتا ہے. ڈاکٹر ہے کوئی ڈاکٹری کا ایک ذوق ہوتا ہے اس سے آدمی بیمار کو سمجھتا ہے فرد کو سمجھتا ہے بیماری کو سمجھتا ہے بیماری میں پائی جانے والی نزاکت کو سمجھتا ہے علاج کرتے کرتے. اور جو لوگ اس پر تھوڑا سا دھیان دیتے ہیں ان کا ذوق بڑھتا رہتا ہے اس میں اور جو صرف لکیر کے فقیر ہوتے ہیں ان کا ذوق اس میں نہیں بڑھتا. پہلے زمانے میں جو ڈاکٹر تھے آپ دیکھے ہوں گے کہ وہ لوگ ذوق کو زیادہ استعمال کرتے تھے گیس زیادہ کرتے تھے مریض کو پہچاننا صورت دیکھنا کیا ہے کیا نہیں کیسا دکھ رہا کیا اس سے وہ لوگ زیادہ بیماریاں پکڑ لیتے تھے پہچان لیتے تھے اور اس کی نزاکت پکڑ لیتے تھے. اب وہ یہ ہے کہ پورا خون کے ٹیسٹ کے اوپر ڈپینڈ ہو گیا اس کی رپورٹ کے اوپر ڈپینڈ ہو گیا. تو جیسے کمپیوٹر آ جانے کی وجہ سے یا یہ کہ فون کے اندر جو ہے نا خود سے نمبرات فیڈ ہو جانے کی وجہ سے اب نمبر یاد نہیں رہتے نا ایسے اس میں بھی ذوق ختم ہو گیا لوگوں کا تمام فنون کے اندر ایسے ہی ہے. دین کا ایک خاص ذوق ہوتا ہے اور وہ اللہ والوں کی کتابیں پڑھنے سے اور سمجھنے سے آتا ہے کہ اس سے شارع کا جو مقصود ہے شریعت والوں کا جو مقصود ہے بات میں اس کی طرف ذہن چلنا شروع ہوتا ہے چاہے وہ عقائد ہوں چاہے وہ معاملات ہوں چاہے وہ معاشرت ہو چاہے وہ اخلاق ہوں خرید و فروخت ہو لینا دینا ہو سب چیزوں میں ایک خاص قسم کا ذوق ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بیان پڑھنے میں دیر ہو گئی میں سمجھ رہا تھا کہ تھوڑی دیر بیان پڑھیں گے اس کے بعد کوئی ذکر وغیرہ کر لیں گے. लेकिन डेढ़ घंटा तो इसी में निकल गया दोनों का। रातें लंबी हैं इसलिए अपने मामूलात वगैरह के ऊपर काबू पा सकते हैं थोड़ा सा कोशिश करने पर, फजर से पहले या फजर के बाद आदमी थोड़ा सा जिक्र कर लिया करे, मुनाजात मकबूल पढ़ लिया करे, कुछ तस्बीहात पढ़ लिया करे, कुछ इस्तिगफार वगैरह का एहतमाम हो, थोड़ा सा कुरान पाक की तिलावत हो जाए। साहिब मामूलात होना जरूरी होता है साहिब सिलसिला को, साहिब सिलसिला साहिब मामूलात होगा, बगैर मामूलात के साहिब सिलसिला नहीं होता, उसका कुछ न कुछ मामूल होता है। और ये सर्दियां जब हैं अपने पास इसमें बड़ी मदद मिलती है, वो शाम रात खत्म होती होती नहीं, अभी तब ईशा भी पढ़ ली हमने, खुद ईशा पढ़ी दो घंटे के बाद फजर वक्त शुरू होने के, फिर भी 9 ही बज रहे हैं, अब सो भी 10 बजे भी आप सोएंगे, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 टाइम ही टाइम है। फजर से थोड़ा सा पहले आदमी उठ गया तो मामला काबू में आ जाएंगे, इसलिए बाद वक्त जो है ना चीजें काबू में नहीं आ रही होती तो उनका एक टाइम आता है, उस टाइम पर काबू पाया जा सकता है। तो अब ये टाइम है, पीर और जुमेरात का रोजा भी काबू में लाया जा सकता है, छोटे से रोजे हैं, जोर हो गई तो समझो मगरिब भी हो गई, ऐसा है, ये तो जोर पड़ी देखते देखते जाते जाते असर हो जाती है, जाते जाते मगरिब हो जाती है। पीर का रोजा जुमेरात का रोजा रखने की आदत अगर कोई डालना चाहे, रोजे की नमाज की जिक्र की आदत, ये जो है ना आदमी की तरबियत की तरतीब में बहुत ही उम्मीद मुआविन है। आबिद आदमी इसी रास्ते से बनता है, दीनदार आदमी इसी रास्ते से बनता है, दिन आता है इबादतों के रास्ते से और जाता है मामलात के रास्ते से। यूसुफ सर रहमतुल्लाह का मलफूज है, दिन आता है इबादतों के रास्ते से और जाता है मामलात के रास्ते से। मामलात में आदमी खराब हो जाता है, वादा कर लिया, वादे के खिलाफ वर्जी कर दी, वक्त पे काम नहीं किया, धोखा दे दिया, ऐसा खा गया किसी का, झूठ बोल दिया, बात छुपा दी, गोल कर दिया, मामलात के रास्ते से दिन चला जाता, आदमी का अंदाजा भी नहीं होता। और दीन की तरफ जो रुझान जो बनता है वो इबादतों के रास्ते से बनता है, ज्यादा से ज्यादा नमाजें आप पढ़ना शुरू करोगे, दीनी मिजाज बनना शुरू हो जाएगा, आदमी दीनदार खुद भी अपने अंदर महसूस करता है कि मैं दीन की तरफ ज्यादा चल रहा हूं, लोग भी उसके बारे में भाई दीनदार हो गया, अब तो जब देखो जब नमाज पढ़ता रहता है, तिलावत करता रहता है, जिक्र करता रहता है। तो साहिब सिलसिला लोगों के हाथ में तस्बीह फिरती रहनी चाहिए, तस्बीह मुज़क्किरा है, याद दिलाने वाली तस्बीह, मिसवाक, मुसब्बिहा तो है ही है, मिसबाहा तो है ही है, लेकिन यह कि मुज़क्किरा भी है, होने से याद आता है। शाह जमालुर रहमान साहब दामत बरकातुम के पास यह होता है कि उनके बयान से पहले लोगों को मामूलात दिए जाते हैं कि आपको यह मामूल करना है, जब तक मसलन यह है कि असर ईशा के बाद बयान करना है उनको, तो लोग असर में आते हैं, असर में बुलाया जाता है, तो असर में आने के बाद में असर के बाद जो है सूर्य या सूर्य यानी सूर्य नबा पढ़ना और अपनी तस्बीहात वगैरह कर लेना होता है, मगरिब के बाद में सूर्य वाकया पढ़ना और जनाब वाला जिसने जिसका जिक्र बाकी है वो जिक्र कर लेना, जिसकी तिलावत बाकी है वो तिलावत कर लेना, रेगुलर तिलावत जो होती है। तो जमा होने में होता यह है कि खाली सुनने का अगर रहा और करने का खुद को कुछ नहीं रहा प्रोग्राम, तो तरबियत में खास मदद नहीं मिलती उससे, तरबियत में खास मदद मिलने के वास्ते कुछ करना होता है। तो इसलिए अगर जुमरात के दिन अपने को मजलिस करना है ईशा के बाद, तो मगरिब में आने का एहतमाम करना, ताकि मगरिब के बाद سورہ یاسین وہ سورہ واقعہ کی تلاوت ہو جائے اور ذکر ہو جائے ساتھیوں کا اس دن کا، ویسے فجر میں بھی کوئی کرتا ہو اس دن شام میں کر لیا ذکر ہو، مغرب سے عشاء تک اس کا ذکر ہو جائے اور تلاوت جس کی رہ گئی اس کی تلاوت ہو جائے. اگر مغرب کے فوراً بعد نہیں آ سکے تو عشاء سے ایک گھنٹہ پہلے تو آ سکتے ہیں، کیونکہ مغرب اور عشاء میں تو کافی فرق، بہت لمبا چھوٹا ٹائم ہے. پھر اس کے بعد میں جب ذکر بھی ہو گیا، تھوڑا تلاوت بھی ہو گئی، خود تھوڑا سا رجوع اللہ ہو گیا، متوجہ ہو گیا اللہ کی طرف، یاد بھی کر لیا پھر اللہ تعالیٰ کو، اس کے بعد جب اللہ کے بارے میں بات چیت ہوتی ہے نا، اس میں ایک شگفتگی ہوتی ہے، وہ سمجھ میں بھی آتی ہے، دل بھی لگتا ہے، روحانیت محسوس ہوتی ہے اس میں، ہے نہیں؟ تو اگر پھر جمعرات کے دن جمع ہونے کی توفیق ہو آئندہ تو عشاء کے بعد مجلس ہونے کی صورت میں مغرب کے بعد آ جاؤ، اور مغرب کے بعد سمرات فوراً آنا ضروری نہیں ہے، جاب سے آ کے آ جاؤ، کھانا وانا کھا لے کے، فرض کرو 7:30 بجے یہاں پہ عشاء ہے تو 6:30 بجے یہاں ہونا چاہیے ایک گھنٹہ پہلے، تاکہ سورہ واقعہ کی تلاوت ہو جائے اور اپنے اذکار ہو جائے، اور ذکر نہیں ہوا ہے تو ذکر ہو جائے، موقع پر ذکر بھی ایک ساتھ بھی کر لے سکتے ہیں، ذکر بھائی پہلے ذکر ہوگا پھر بیان ہوگا، بیان میں چاہے کتاب پڑھی جائے چاہے زبانی چلے، ذہن جدھر چلے گا، کتاب پڑھنا اپنے لیے زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ اتنے علوم، اتنے عجیب و غریب علوم بیان کہاں سے کرے گا آدمی، سوچ بھی نہیں سکتا. بس ٹھیک ہے، دعا کرنے. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا الله اپنے فضل و کرم سے ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائیے، ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائیے. اے اللہ عافیت کے ساتھ ہماری بہترین تربیت فرمائیے. اے اللہ آپ کی یاد کا شوق پیدا فرما دیجیے، آپ کے ذکر کا شوق پیدا فرما دیجیے، ہم کو کثرت سے ذکر کرنے والا بنا دیجیے. اے اللہ تنہائیوں میں آپ کو یاد کرنے والا بنا دیجیے، آپ کو یاد کر کے رونے والا بنا دیجیے، محبت کے ساتھ آپ کو یاد کرنے والا بنا دیجیے، خوف اور ڈر کے ساتھ آپ کو یاد کرنے والا بنا دیجیے، آپ اپنا بنا لیجیے ہمیں اور ہم سے راضی ہو جائیے. اے اللہ ہمارے اندر آپ کی محبت کا شمع ابھار دیجیے، اے اللہ شوق ابھار دیجیے، اے اللہ آپ کے ذکر کے اندر مزہ پیدا فرما دیجیے، اور آپ کے ذکر میں جو مزہ ہے وہ مزہ محسوس کرا دیجیے. اے اللہ ذکر کی حلاوت نصیب فرما دیجیے، ایمان کی حلاوت نصیب فرما دیجیے، تلاوت کی حلاوت نصیب فرما دیجیے، اطاعت کی حلاوت نصیب فرما دیجیے. یا اللہ آپ کی اطاعت میں نفس کی مخالفت کی جو حلاوت ہے وہ نصیب فرما دیجیے، آپ کی محبت عطا فرما دیجیے، آپ کی معرفت عطا فرما دیجیے، آپ کا خوف عطا فرما دیجیے، ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار دیجیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ماہ مبارک کی ولادت کی برکت سے اور آپ کے ذکر مبارک کی برکت سے یا اللہ ہمارے احوال باطنی اور ہمارے ظاہری کو صحیح فرما دیجیے، حالات کو صحیح فرما دیجیے، مقامات کو صحیح فرما دیجیے، اعمال کو صحیح فرما دیجیے، اقوال کو صحیح فرما دیجیے. اے کریم آقا ہماری اور ہمارے بچوں کی پوری پوری حفاظت فرمائیے، ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ قلوب میں اجتماعیت پیدا فرما دیجیے، محبتیں پیدا فرما دیجیے، نفرتوں کو ختم فرمائیے. اے اللہ ساتھیوں میں آپس میں محبت نصیب فرمائیے، خلوص نصیب فرمائیے، اخلاقیات کے اعلیٰ قدریں زندہ فرما دیجیے. اے اللہ دین کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کرنے والا بنا دیجیے، ایک دوسرے کے ہاتھ پیر پڑھنے والا بنا دیجیے، ممد و معاون کر دیجیے، اور دین کے کاموں کو اجتماعیت کے ساتھ انجام دینے والا بنا دیجیے. ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائیے، اے اللہ ہمارے رزقوں میں برکت عطا فرمائیے، سہولت عطا فرما دیجئے، وسعت عطا فرما دیجئے، غیب سے اسباب رزق کے اندر اے اللہ کشادگی فرما دیجئے، اس کے اسباب میں اضافہ فرما دیجئے، اے کریم آقا صحت عطا فرمائیے، ہم سب کو شفا نصیب فرما دیجیے، ظاہری بیماریوں سے بھی شفا، باطنی بیماریوں سے بھی، روح کی بیماریوں سے بھی اور جسم کی بیماریوں سے بھی شفا نصیب فرما دیجیے، اور جو اے اللہ بڑے بڑے بیماریاں ہیں ان سے حفاظت فرمائیے، اور چھوٹی بیماریوں سے بھی حفاظت فرمائیے، جو بیماریاں جسم اور روح کے اندر آ گئی ہیں ان سے شفا دے دیجیے، اور جو نہیں آئی ہیں اللہ ان سے بچائی ہی رکھیے، ان سے بچائے ہی رکھیے، اللہ پوری پوری حفاظت فرمائیے، قدم عطائید غیبی کو قدم قدم پر شامل حال فرما دیجیے، آخرت میں بھی ہر عقبہ ہر گھاٹی میں ہماری بھرپور مدد فرمائیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھوں سے جامع کوثر شروع ہی میں نصیب فرما دیجیے، اور اول پہلے ہی میں آپ کی شفاعت عطا فرما دیجیے، اور خود سرات پر سے آسانی کے ساتھ میں گزار دیجیے، اور آپ کے جھنڈے تلے مجتمع فرمائیے، اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دیجیے، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے، وصلی وسلم مبارک علی سید المرسلین، الحمدللہ رب العالمین.